بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. سورة البقرة کی آیت نمبر 86 ہے، اہل کتاب کے بارے میں، لیکن یہاں جو مضمون ہے وہ عام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیاوی زندگانی کو خرید لیا. الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، دنیا کی حیات کو خرید لیا. کس چیز کے بدلے میں خرید لیا؟ آخرت کے بدلے، یعنی آخرت کا نقصان ہو رہا تھا اور وہ دنیا کو ترجیح دے رہے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخر، انہوں نے دنیا کو خرید لیا، دنیا کو لے لیا آخرت کے بدلے میں، یعنی آخرت کو برباد کر کے دنیا کو حاصل. تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں فلا یخفف عنہم العذاب. اب ان کا انجام یہ ہوگا کہ آخرت میں ان کے سزا میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی، کچھ تخفیف نہیں ہوگا. یہ اتنا بڑا جرم ہے. کیا ہے جرم کی نوعیت؟ کیا ہے کہ آخرت کو برباد کر کے دنیا کو لے. اس میں ہم مبتلا ہیں، اس میں ہم میں سے سبھی مبتلا ہیں کسی نہ کسی درجے میں، لیکن ہے یہ بہت خراب چیز. اور ان کی ایک تو سزا میں کوئی تخفیف نہیں کی جاوے گی، اور نہ کوئی ان کی طرفداری کرنے والا، ان کا کوئی مددگار آخرت میں ہوگا. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، کوئی نصرت ان کی نہیں کر سکے گا اس مصیبت میں جو آخرت میں ان کو پہنچے. اور ان کی ایک اور صفت اس سے اوپر بتائی ہے کہ اصل میں یہ کرتے یہ تھے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اللہ کی کتاب، اس کی بعض باتوں کو پہ تو ایمان لاتا ہے اور بعض پہ ایمان نہیں لاتا. غور سے دیکھیے تو مسلمانوں کا ایسا ہی حال ہے کہ نماز کا تو حکم ہے، اس پہ تو ایمان لیا ہے، اور نہ محرموں کو نہ دیکھو، پردہ کرو، اس پہ ایمان نہیں لاتا. اسی طرح سے بہت سے احکام قرآن کے ہیں جن کو ہم پسے پوچھتا ہوں، اور ہیں مسلمان اس لیے نماز بھی پڑھتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی کرتے ہیں. یہ تو وہی بات ہوئی کہ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کچھ چیزوں پہ کتاب کی، کچھ آیات کے اوپر تو ایمان لاتے ہو، کچھ تو ایمان نہیں لاتے. جس کلام پاک میں یہ ہے کہ نماز پڑھو اور روزے رکھو، اسی کلام پاک میں یہ بھی ہے کہ پردہ شرعی ہونا چاہیے، اسی کلام پاک میں یہ کہ نظر نیچی ہونی چاہیے، اسی کلام پاک میں کہ سود سے دور رہو، اسی کلام پاک میں ہے کہ غیبت مت کرو. اور غیبت کو اڑنا، اپنا اڑنا بچھونا بنا لیتے ہیں، خوب غیبت کرتے ہیں. اسی کلام پاک میں ہے غصہ مت کرو، اسی کلام پاک میں ہے شکر کرو، شکر کا تو پتہ ہی نہیں ہے کیا. اسی کلام پاک میں ہے توکل کرو، اس کی پرواہ ہی نہیں. پرواہ ہوتی تو آدمی پوچھتا کسی سے کہ بھائی توکل کیا ہوتا ہے، کیسے کرے، شکر کیا ہوتا ہے، کیسے کرے. اسی کلام پاک میں ہے صبر کرو، اور صبر نہیں کرتے. معلوم تو کریں پہلے کہ صبر ہے کیا. تو ہمارا حال کم و بیش فعلاً تو ہے، اعتقاداً گرچہ نہیں ہے. اعتقاداً تو مسلمان یہی کہے گا کہ ہم پورے کلام اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، فعلاً تم کس قسم کا ایمان لائے؟ بے محابہ بے پردگی کے ساتھ عورتیں مردوں میں اختلاط کرا، ہمارا حال تو یہی ہے. ان کے بارے میں تو بہت سخت صدر، ان کا تو یہ ہوگا ایسے لوگ جو بعض کتاب آیا بعض قرآن کے بعض پہ ایمان لاتے ہیں یا ان پہ عمل کرتے ہیں، اور بعض کو جیسے کفر کرتے ہیں بعض، ان کے بارے میں تو اور بھی سخت ہے، دنیا میں ہی ان کو سزا ملے گی. فرماتے ہیں فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. کوئی ایسا شخص جو بعض چیزوں پہ ایمان لائے اور بعض چیزوں پہ نہ لائے، ایسے شخص کی جو تم میں سے ایسی حرکت کرے بجز رسوائی کے دنیاوی زندگی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں رسوا کرے، وہ کہہ رہے ہیں دیکھیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. جو اللہ نے فرما دیا تم ایسا کرو گے ہم تمہیں رسوا کریں گے، وہ ضرور رسوا ہو کے رہے گا، ہوتے رسوا. یہ جو بے پردے کو نہیں مانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دیور تو موت ہے، نہیں فرمایا ہے دیور تو موت ہے. جہاں جہاں اس کے خلاف کیا جاتا ہے، آج بھی ہمارے پاس پتا ہے کتنے ہی گھروں میں انتہائی ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو کہ بیان نہیں کیے. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور موت ہے، قیامت تک موت ہے، تم جب بے پرواہی کرو گے اس حکم سے گڑے میں گرو گے. چنانچہ ہر جگہ یہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا وہ تو سچا ہے. جب اللہ میاں کہیں کہ دیکھو اس کا انجام یہ ہے کہ رسوائی ہے دنیا میں، اور روز قیامت بڑے سخت عذاب میں وہ ڈال دیا جائے گا، اور اس کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور اس کی کوئی نصرت نہیں کر سکے گا. تو ہم لوگوں کو فکر کرنی ہے، ہم لوگوں کو فکر یوں کرنی ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، یہ تو اہل کتاب کا قصہ ہے، لیکن ہمارے اندر وہی صفت بلکہ انتی شدت سے ہے کہ بہت سے لوگ تو بڑھ بڑھ کر کوئی پردے کا انکار کر رہا ہے، کوئی تصاویر کی حرمت کا انکار کر رہا ہے، کوئی سود کو حلال قرار دے رہا ہے. یہی حال ہے یا نہیں ہے؟ جو چیزیں بالکل حرام تھیں 1500 سال سے وہ آج حلال ہوئی جا رہی ہیں، قرآن میں احکام ہیں ان کو خاطر میں نہیں لاتے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ تو حالت بھائی اس سے تو بہت مضمون ہو سکتا ہے. اصل میں ہمارے تمام گناہوں کا سبب ایک ہی چیز ہے، وہ یہی ہے کہ ہم آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں، اس کو حب دنیا کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے ایک بکری کے ریوڑ پر چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس بکری کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے، ظاہر وہ تو چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے، لیکن وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا حب جاہ اپنی عزت کی طلب اور حب مال. حب مال یہی ہے، وہ حب مال خود بری چیز نہیں ہے، حب مال اس وقت برا ہے جب حب مال مال کو اختیار کیا جائے آخرت کو برباد کر، جیسے قرآن کی آیت کہ انہوں نے آخرت کو دنیا کو دنیا کی زندگی کو خرید لیا، آخرت کو برباد کر، گناہ کر، یہ نہ کرو. سوال یہ ہے کہ یہ تو مرض ہے ہمارا، مرض یہ ہے کہ حب دنیا ہے، کہ ہم دنیا کی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں اللہ کو ناراض کر، اللہ کو ناراض کرو گے دنیا آخرت خراب ہوگی. وہی ہے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ، آخرت کو برباد کر کے تم دنیا کو اختیار کرتے ہیں. کرو دنیا کو اختیار، دنیا کا اختیار کرنا جائز، دنیا سے محبت ہو تو بھی جائز، مال سے محبت ہو تو بھی جائز، لیکن آخرت کو ترجیح دو، یعنی آخرت کو برباد کر کے ایسی دنیا نہ حاصل کرو. اس کے اوپر یہ آیت ہے، اس کا علاج اصل میں ہے، ہے تو ہم میں سب میں، ذرا سا سوچنے سے پتہ چل جائے گا کہ ہم سب میں. اور میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں خود اپنے علاج کے لیے، یہ مرض ہے، کتنی ہی جگہیں آئیں گی بہت باریک باتیں ہوں گی وہاں چوک جائیں گی، وہاں آخرت کو ترجیح دینے کی بجائے دنیا کو ترجیح دینے کی. اس کا علاج یہ ہے کہ موت کو سوچ، موت کو سوچنے سے دنیا کی یہ محبت جو ناجائز محبت جس کی وجہ سے آخرت برباد ہوتی ہے یہ ختم ہو جائے. یہ مصیبتیں آ رہی ہیں مسلمانوں پہ, مصیبتیں آ رہی ہیں, کہیں ڈاکو ہیں, کہیں پانی کا سیلاب ہے, کہیں زلزلے ہیں, کہیں فوجیں ہیں جو کہ ظلم کر رہی ہیں, مختلف آپ کو حالات معلوم ہیں, اور کہیں عریانی اور فحاشی ہے مسلمان ملکوں میں. مسلمان ملک یہ صرف پاکستان تو نہیں ہے, ملیشیا بھی ہے, انڈونیشیا بھی ہے, عراق بھی ہے, ترکی بھی ہے, شام بھی ہے, اردن بھی ہے, افریقہ کے بھی بعض ممالک ہیں, سب مسلمانوں کے ممالک ہیں. ہندوستان میں بھی مسلمان بہت ہیں, بنگلہ دیش میں بھی مسلمان بہت ہیں, مسلمان تو بہت پھیلے ہوئے ہیں. لیکن ان کو جا کے آپ دیکھیے تو صحیح, یہ کیا یہ اسلام پہ عمل کر رہے ہیں؟ پردہ ان کے ہاں غائب, مغربی تہذیب کو بالکل اپنا لیا, لباس نیوریاں عورتوں کا ہو گیا, مردوں کا لباس کفار سے مشابہ ہو گیا, اور ہر چیز میں, نہ غذا میں اہتمام, نہ کھانے میں اہتمام, نہ ذبیحہ کا اہتمام, نہ اس کا اہتمام. مسلمان کہاں, یہاں سے وہاں تک آپ دیکھیے گا تو ہر طرف ایک اسلام کی خلاف ورزی ہر وقت ہر جگہ نظر آئی. مخلوط تعلیم, بے پردگی, عریانی, فحاشی, بےحدہ قسم کے سنیما, بےحدہ قسم کے پروگرام, مخلوط جگہ جگہ دفتروں میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ یہی حال نہیں ہے کیا؟ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, سب پہ تو عمل نہیں کر رہے. ہاں نماز پڑھنے کو مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں, یہ ایسے ہی ٹھیک ہے, وہ تو وہی حال ہوا. اس پہ اتنی سخت سزا ہے کہ دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت, اور آخرت میں تو شدید عذاب ہے, اور ان کا عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی. وَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ, نہ ان کی کوئی مدد کو آئے گا. یہ اتنا بڑا ہم اس میں مبتلا ہیں, اور اس کی وجہ صرف ایک ہے, دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں آخرت کو, آخرت کو برباد کر کے دنیا کو آ جاتے ہیں. دنیا حاصل کرنے کو میں نے جیسا ابھی عرض کیا منع نہیں کیا گیا, دنیا خوب حاصل کرو لیکن آخرت کو برباد کر کے نہ حاصل کرو. بہرحال یہ مرض ہے, اس کا علاج جو ہے وہ موت کی یاد ہے. موت کو یاد کرو کہ موت آئے گی تو کیا ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا, تو یہ مرض کم ہو. ہم اگر ارادہ کرے, ومن اراد الاخرت, جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا, وہ سعی لہا سعیہا, اور اس نے کوشش کی اس کی جیسی ہونی چاہیے, تو اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو قبول فرماتے ہیں, یعنی اس کو بامراد کرتے ہیں, اس کو کامیابی تک پہنچاتے ہیں, اس کو آخرت مل جاتی ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کس کس قسم کی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں, جہاں دنیاوی مصیبتیں ہیں وہاں دینی مصیبتیں ہیں, فحاشی, عریانی, اسلام کی خلاف ورزی, سود, ہر جگہ رائج ہو رہا ہے, اور اس سے بھی بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ شراب کا نام بدل کے پئیں گے, کہ شراب کا نام بدل کے پئیں گے اور کہیں گے یہ حلال ہے. اسی طرح سے یہ دینی مصیبت ہے, لیکن اس چیز پر ہم لوگوں کی نظر بہت کم جاتی ہے کہ سارے مسائل اور تکالیف اور سب پریشانیاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے. قرآن میں ہے کہ جو بھی تم پہ مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے, اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما دے اسے تم انکار کر سکتے ہیں؟ جو مصیبت بھی آئے گی ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہی, اسی کو کہہ رہے یہ, اور پھر فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں پر یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ حقیقت میں ان مصیبتوں سے وہ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اب بھی بعد آ جاؤ, دیکھو اب بھی بعد آ جاؤ, تاکہ تمہاری آخرت تو بن جائے, تم توبہ تو کر لو ان مصیبتوں کی وجہ سے. جس آخرت کو تم نے خراب کر کے اپنی دنیا بھی خراب کی اور آخرت بھی خراب کی, دنیا کی لالچ میں آخرت کو برباد کی, تو اب بھی باز آ جاؤ. اور ان چیزوں سے جو مصیبتیں ہم پہ آ رہی ہیں ان سے سبق حاصل کرو, اور اب بھی تم میری طرف رجوع کر لو. جیسے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے, کبھی لالچ دے کر, کبھی دھمکا کر, کبھی کچھ سزا دے کر, لیکن بعض اوقات بچہ اتنا ڈھیٹ ہو جاتا ہے اس پر مار پیٹ کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. تو حق تعالیٰ ہمیں بھی جھنجھوڑ رہے ہیں کہ دیکھو ان مصیبتوں کے ذریعے مجھے یاد کر رہے ہیں. یہ مصیبتیں تم پر آ گئی ہیں یقینا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، توبہ کرو. ہم کہتے ہیں کہ وہ کہا کسی نے مجھے بھیج دیا. قنوت نازلہ، قنوت نازلہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ گناہ چھوڑے بغیر قنوت نازلہ کس کام؟ گناہ چھوڑو، اصل قنوت نازلہ نہ بھی پڑھو تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ گناہ چھوڑو سب ملتا ہے. آواز میں بھی آئیں گے، کتابیں بھی پڑھیں گے، دینی مجلس میں بھی جائیں گے، لیکن کوئی تغیر بھی آتا ہے؟ اپنی روش بدلنے کو تیار. جو گناہ کر رہے ہیں کرتے جائیں. یہ فرما رہے کہ حق تعالی جل شانہ بھی ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ دیکھو ان پریشانیوں اور تکالیف کی وجہ سے مجھے یاد کر لو، میں قادر مطلق ہوں، ان سب تکالیف کو میں ہی دور کر سکتا ہوں. لیکن افسوس ہماری نظر اتنی بھی صحیح نہیں ہے جتنی کہ ایک گلی کے کتے کی نظر صحیح ہوتی. کیوں؟ گلی کے کتے کے بارے میں ہے کہ آپ گلی کے کتے کو بھوک رہا ہو لاٹھی ماریں، جب آپ اس کو لاٹھی ماریں گے تو کتا لاٹھی کو نہیں کاٹے گا، کاٹے گا جس نے لاٹھی ماری اس پہ دوڑے گا کاٹنے کے لیے. تو کم سے کم کتے کی نظر بھی صحیح ہے کہ وہ لاٹھی کی طرف نہیں دوڑتا بلکہ لاٹھی جس کے ہاتھ میں ہے اس کو کاٹنے کو دوڑتا ہے. ہماری نظر اتنی بھی صحیح نہیں ہے. یہ مصیبتیں آ رہی ہیں تو مصیبتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں. افسوس ہماری سمجھ مصائب اور تکالیف کے سیلابوں کے اندر الجھ کر آگے نہیں چلتی. یہ سیلاب بھیجنے والا، مصیبتوں کا سیلاب بھیجنے والا کون؟ یہ تکالیف اور دکھ اور پریشانیوں کو کون بھیج رہا ہے؟ بد امنی، چور بازاری اور ہر طرح کے گناہ عام ہو رہے ہیں. ہماری نظر اس پر ہونی چاہیے کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے سارے سامان کرنے چاہیے. اصل یہ حل ہے لیکن لوگ اس کو جانتے نہیں، خالی تقریریں اور یہ اور وہ کرتے تھے کسی بھی چیز. ایک جگہ مجلس تھے، وہ کچھ عرصہ بہت پہلے کی بات ہے، کچھ فلسطینی حضرات تھے، کچھ اور بھی تھے، مصری بھی تھے. وہ کوئی دعوت تھی یونیورسٹی کی، میں بھی بیٹھا ہوا تھا اور وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد، یعنی گفتگو اسی پہ تھی کہ یہ سب امریکہ کر رہا ہے، سب گھما پھرا کے امریکہ کو گالیاں دینا اور اس کی وجہ سے ہوا یہ محبوب موضوع. تو میں نے ان کو عرض کیا کہ آپ نے قرآن کی آیت کو بدل کیوں دیا؟ تو وہ چونکے، کہاں بدلا؟ میں نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ہم پہ ظلم کیا. ربنا ظلمت امریکہ انفسنا، قرآن میں ہے ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا. تو یہی ہے ہمارا بھی بھائی، خود ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہوا ہے گناہوں کی وجہ سے، اس کی سزا بھگتتے رہتے ہیں. چاہے گھر کے اندر کی پریشانی ہو، چاہے محلے کی ہو، چاہے ملک کی ہو، چاہے شہر کی ہو، چاہے ساری دنیا کے مسلمانوں کی پریشانی، ہر جگہ جو اصل سبب ہے وہ گناہ ہے. اور اگر کوئی شخص کہے کہ دعا کرو اور یہ وظیفہ کرو اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرو اور قنوت نازلہ پڑھو، بالکل غلط، اس کی آنکھیں بند ہیں. اصل چیز گناہ چھوڑو، گناہ چھوڑو پھر قنوت نازلہ پڑھو، پھر دیکھو اصل. یہ قرآن میں ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقیوں کا عمل قبول کرتے ہیں، متقی سے کہتے ہیں جو گناہ بالکل نہ کرتے. تو سب سے پہلی شرط تو کسی بھی عمل کی مقبولیت کی خود قرآن میں دی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کا عمل قبول کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آدمی متقی بنے، تقوی اختیار کرے، گناہوں کو چھوڑے، پھر سارے عمل مقبول ہیں، ساری دعائیں مقبول ہیں، ورنہ کچھ بھی مقبول نہیں. تو فرماتے ہیں کہ کاش ہماری آنکھیں کھل جائیں، یہ ہمارے پاس جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں سب ختم ہونے والی ہیں. کاش ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جائیں، کاش ہماری یہی دھن ہو، یہی دھیان ہو، یہی فکر ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. انسان جب تک کھاتا پیتا ہے، آسائش و آرام میں ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ صحت اور تندرستی ایسی رہے گی جیسی اب ہے اور میرے حالات بھی ایسے ہی رہیں گے. پیسے والے سمجھتے ہیں پیسہ رہے گا، اور یوں سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا، اور یہ نہیں سوچتا کہ میرے سامنے بچے جوان ہوئے اور جوان بوڑھے ہوئے اور بوڑھے مر چکے. یہ نہیں سوچتا کہ میرے اوپر بھی بڑھاپا آنے والا ہے، میرے اوپر بھی موت آنے والی، اس کا تو دھیان ہی نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دیکھو تم لذات کے اندر منہمک ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھول رہے ہو، ایک چیز ایسی آنے والی ہے جو تمہاری ساری لذات کو ختم کر دینے والی ہے، وہ موت ہے. اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر موت نہ ہوتی تو پھر ان لذتوں کا مزہ بھی تھا، لیکن جس شخص کو یہ یاد ہو کہ موت آنے والی ہے، اس نے تو اپنی لذت کی شانی گھٹا دی، اس کو بالکل بے وقت بنا دیا. جس کو معلوم ہو کہ یہ گھر مجھ سے چھن جائے گا، اور جس کو معلوم ہو کہ کل یہ ساری دولت مجھ سے چھن جائے گی، تو وہ مکان اور دولت کے اندر کس طرح لذت محسوس. اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، وہاں احکام میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ زہد اختیار کرو، یعنی دنیا سے بے رغبتی ہونی چاہیے. تو اس کی تدبیر یہی بتاتے ہیں، دنیا کی نعمتوں کے فانی ہونے کا استحضار، جن کو دماغ میں حاضر رکھو کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں یہ فانی ہو جائیں، فانی تو ختم ہونے والا، تو پھر رغبت ختم ہو جائے گی، پھر ضرورت تک رہ جاؤ گے، اور ضرورت تک تو جائز ہے. ہم اپنے مرنے کو بھولے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پرواہ ہی نہیں کرتے. وہی حال ہے بالکل. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کچھ احکام پہ عمل، نماز پڑھ لیتے ہیں، قربانی بھی کر لیتے ہیں، حج بھی کر لیں گے، عمرہ بھی کر لیں گے، لیکن جب عملی زندگی میں معاشرت کی طرف دیکھیں آپ، اور معاملات کو دیکھیں، اور اخلاق کو دیکھیں، تو بالکل اسلام کے خلاف. نہ ہمارا لباس اسلام کے مطابق، نہ وضاقتہ اسلام کے مطابق، نہ ہماری معاشرت اسلام کے مطابق، نہ ہمارے گھروں میں پردہ اسلام کا، یہ کون سی چیز بتائیے ہمارے اسلام کے اوپر. الا ماشاء اللہ، ایسے بھی اللہ والے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر کو، اپنی معاشرت کو، جہاں تک ان سے ہو سکتا ہے، بالکل سنت کے موافق بنایا ہوا ہے. یہی دیکھیے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بالکل یہی حال ہمارا. کیا کلام پاک میں بار بار یہ حکم نہیں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو؟ اور اتباع کرنا اس کو کہتے ہیں کہ قدم بہ قدم چلو، ہر قدم کے پیچھے قدم بقدم. جیسے ان کا ظاہر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ویسے ہی ظاہر کرو، ویسے ہی اپنا ظاہر بناؤ، اور جیسے ان کا باطن تھا، یعنی جیسے وہ سوچتے تھے ویسے تم بھی سوچو. جس چیز کو وہ حرام سمجھتے تھے تم بھی حرام سمجھو، جس چیز کو وہ پسند کرتے تھے تم بھی پسند کرو. اس کو کہتے ہیں اتباع. تو اتباع کا حکم تو قرآن میں بہت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کتنے مسلمان کرتے ہیں؟ پرواہ ہی نہیں کرتے، وہ تو سوچتے ہی نہیں ہیں، پھر سوچنے کے بعد اگر خیال بھی کوئی جلا دے تو معلوم نہیں کرتے. حالانکہ کتابیں اردو زبان میں بھی ایسی ہیں موجود کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری معاشرت، پورے اخلاق، تمام چیزوں کو دیکھیں. ابھی بھی آسان زبان میں کتابیں لکھتی ہیں، لیکن پرواہ کس کو ہے؟ پرواہ نہیں ہے ہمیں. وجہ یہ ہے کہ موت اپنی یاد نہیں رہتی. جب انسان اپنے مرنے کو یاد کرتا ہے تو پھر اس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، یہ چند دن کی زندگی ختم ہو جائے گی، پھر ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی. آخر اس کے لیے بھی تو تیاری کرنا چاہیے. سمجھدار وہی ہے جو یہ سوچے کہ کل میرے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث شریف ہے، ابن ماجہ کی اس کا ترجمہ ہے، جس نے سارے غموں کو چھوڑ کر ایک غم لگا لیا، ایک فکر لگا لی، یعنی آخرت کا فکر، آخرت کا غم، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے سارے غموں کو کافی ہو جائے. آج ہم ان دنیاوی لذائذ اور دنیاوی آسائش اور آرائش اور عیش کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. معاملہ تو اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب، ان کا عذاب کم نہیں ہوگا، دنیا میں بھی رسوائی ہوگی. ہم اس کو بھول جاتے ہیں. حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں، بہت بڑے ولی تھے اللہ کے، ایک زمانے میں بادشاہ تھے. جب ان کو آخرت کی فکر پیدا ہوئی تو اس دنیا کی بے رغبتی دل میں بیٹھ گئی ان کے، یہ دنیا تو ختم ہونے والی، فانی دنیا، اس سے کیا دل لگانا. سارے عیش کے سامان ختم ہو جائیں گے. چنانچہ جب یہ فکر لگ گئی ان کو تو انہوں نے بادشاہت چھوڑ, اور بہت ہی اچھے بادشاہ تھے, بہت اچھا انتظام چلا رہے تھے. یہ تو خیر ان کا قصہ ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ, صحابہ کا یہی حال تھا. لیکن صحابہ کا حال بھی تو دیکھیے, صحابہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے تھے. کاش ہم ویسے ہی کریں. اور دنیا سے کوئی ان کو رغبت نہیں. ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا مسجد نبوی کے باب مجیدی کے سامنے, بیرحائق کا ایک کنواں تھا, اس کے ارد گرد بڑا گھنا باغ تھا. ایک دفعہ وہ وہاں نوافل ادا کر رہے تھے, ایک پرندہ اڑا اور باغ کے گھنے ہونے کی وجہ سے اس کو باہر نکلنے کی جگہ نہیں ملی. اتنے درخت بڑے پڑے کہ وہ پرندہ باغ سے باہر نہیں نکل پا رہا. کبھی وہ دائیں طرف جاتا پرندہ اڑ کر, کبھی بائیں طرف جاتا, کبھی آگے کبھی پیچھے, کوئی جگہ باغ سے باہر نکلنے کی اس کو نہیں ملی. یہ نماز پڑھ رہے تھے, نماز کے اندر ہی دھیان آیا. یہ اب دیکھیں نماز پڑھتے پڑھتے دھیان ادھر چلا گیا کہ میرا باغ اتنا گھنا ہے کہ پرندے کو بھی نکلنے کی جگہ نہیں مل رہی. بس یہ خیال آیا اور نماز میں بھول ہو گئی اور سجدہ سہو کرنا پڑا. جب سلام پھیرا تو خیال آیا اس باغ کو لے کر میں کیا کروں گا جو میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حائل ہو گیا. میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام تھا, نماز میں کلام پاک پڑھ رہا تھا, اللہ تعالیٰ کے سامنے نیاز مندی سے میں دعا کر رہا تھا, اور یہ باغ میرے اور اللہ کے درمیان حائل ہو گیا, میری توجہ ہٹ گئی. چنانچہ وہ فوراً گئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ باغ میرے اور اللہ کے درمیان حائل ہو رہا ہے, مجھے اس باغ کی ضرورت نہیں, آپ اس کو جس طرح چاہیں تقسیم, باغ کو قربان کر دیں, اس لیے کہ اس باغ نے آخرت کو خراب کیا. ہم جان بوجھ کے گناہ کریں بچوں کی خاطر, بیوی کی خاطر, یہ کیا کچھ کام آئیں گے ہمارے؟ ان کو تو ہمیں ان کے بھی آخرت کو بچانا ہے, نہ کہ ان کی خاطر ہمیں گناہ کرنا ہے. بچوں کو, اپنے گھر والوں کو ہمارے اوپر فرض و واجب ہے کہ ان میں دین کی محبت, سنت کی محبت پیدا کریں ان کو دلوں میں. دیکھیے یہ ایک بڑی غلطی آج کل ہو گئی, دینداروں میں بھی ہو گئی. یہ غلطی عام لوگوں میں نہیں, دینداروں میں بھی ہے. دو طرح کی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو کھائے جا رہی ہیں, یعنی ایمان کو ہی ختم کر, ایمان کے لالے پڑے ہوئے. ایک یہ کہ گناہ کو حلال سمجھ لیا. آپ کو پتہ ہے مسئلہ, تمام فقہی کتابوں میں دیکھ لیجیے, گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا ہے, گناہ کرنے سے ایمان نہیں جاتا. چاہے کیسے ہی گناہ کر لو, کوئی قتل بھی کر دے نعوذ باللہ تو ایمان نہیں جائے گا, گناہ ہوگا. کوئی زنا بھی کرے تو ایمان نہیں جائے گا, گناہ ہوگا. لیکن اگر کسی نے گناہ کو, جس کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, وہی گناہ ہے, گناہ کو حلال کہہ دیا, نہیں اس میں کوئی حرج نہیں. جیسے بے پردگی کو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں, تو وہ تو گناہ کو حلال کر دیں گے. گناہ کو حلال کر دیا تو آخری درجہ ایمان کا, یہ آخری درجہ ایمان کا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو اگر تم کسی برائی کو, یعنی گناہ کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھوں سے مٹا دے. یہ فرمایا مشہور حدیث شریف ہے. اور اگر اتنی طاقت نہ ہو تم میں تو زبان سے منع کرو, اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو, یعنی زبان سے کہنے کی صورت میں ادھر سے کچھ آپ کو مشکل پڑ جائے گی جو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے, تو دل میں اس کو برا سمجھو, یعنی گناہ کو گناہ ہی سمجھو. اور یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے. فرماتے ہیں کہ ہم آپ اتنی قربانی تو نہیں دے سکتے کہ اپنے سارے مال کو خراب کر دیں, لیکن کم سے کم یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں مرنا ہے, اور مرنے کے بعد کیا کیا واقعات ہمارے ساتھ پیش آنے. کم سے کم جو صریح گناہ ہیں, صریح گناہ ہیں, صاف گناہ ہیں, 1500 سال سے جن کو گناہ کہا گیا ہے ان کو تو چھوڑو. وہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے دو وجہ سے ہمارے ایمان چلے جا رہے ہیں. ایک تو گناہ کو حلال سمجھنے سے بہت سے لوگ ایمان چلے جاتے ہیں اور خبر بھی نہیں ہوتی. گناہ کو حلال سمجھا تو ایمان ختم ہو گیا. اور دوسرا سنت کی بے وقعت ہی, کیونکہ کسی بھی سنت
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت سے عدم اطمینان, یہی لفظ ہے عدم اطمینان, اطمینان نہ ہو یا عدم اعتقاد, اعتقاد نہ ہو, یا کسی قسم کا مذاق اڑانا یا اس کی وقت دل سے نکال دینا, ایمان ختم ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سب سے زیادہ عظمت دل میں ہونی چاہیے, ان سے محبت ہونی چاہیے, ان کی سنتوں کی تو وقت ہونی چاہیے, یہ بھی ختم ہو گیا. کراہت ہوتی چلی جا رہی, چنانچہ مثلا شادی کے طریقے ہیں, اگر کسی کو کہیے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کر لو, یہ سنت کا طریقہ ہے, نہ کھانا نہ دعوت, کچھ بھی نہیں کرنی پڑے گی تمہیں, تو کہیں مسجد میں یا کہیں گھر میں نکاح ہو جائے گا, دو منٹ میں نکاح ہو جائے گا, چند لوگوں کو بلا لو اور لڑکا جا کے اپنی دلہن کو گھر سے لے آیا, نہ کسی جماعت کے جانے کی ضرورت, نہ کسی بارات کی ضرورت, نہ کچھ بھی نہیں, اور ولیمہ سادگی کے ساتھ کچھ لوگوں کو گھر میں بلا کے کھانا کھلا دو, نہ عورتوں کا دخل, نہ بے پردگی, نہ عورتوں کا اجتماع, کچھ بھی تو نہیں ہے, سنت تو یہ ہے. تو وہ کہیں گے کہ نہیں یہ تو ہم نہیں کر سکتے, بلکہ اس سے آر آئے گی, آر آئے گی, اگر سنت سے آر آئے گی پھر سنت کی تو وہ وقت ختم ہو گئی, اس میں کفر کا اندیشہ ہے. اس وجہ سے ایک اور میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سکھائی, استنجا کرنا بھی سکھایا, کیسے ہے کیسے حمام میں جانے کا طریقہ بھی سکھایا. تو مسلمانوں کا ایک خاص طریقہ ہے کہ اکھڑو بیٹھتے ہیں, اب یہ آ گئے کموٹ ہر جگہ, اب بچوں کو اسی کی تربیت دی, اب بچہ بڑا ہو گیا, اب وہ اول تو اس کا عادی ہو چکا ہے اور اس کو حقارت سے دیکھتا ہے, اس طریقے سے یہ حقارت اس کے دل میں آ گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی حقارت دل میں ہے, ایمان رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کی حقارت کسی کے دل میں آئی, ایمان نہیں بچتا ہے. تو آج کل ان دو وجوہات کی بنا پر بہت کثرت سے ایمان کو کھوتے چلے جا رہے, مرد بھی عورتیں بھی, کیسے کسی کی ہمت ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی طریقے کو حقیر سمجھے, اس سے اس کو آ رہا ہے, شادیوں میں اس کا خوب مشاہدہ ہوتا ہے, تمام گناہوں کو سمیٹتے ہیں شادیوں میں, خوب گناہوں کے ساتھ شادیوں میں. حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ آپ کو پتا ہے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, صحابی نہیں تھے لیکن ان کا درجہ بہت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو گئے لیکن والدہ بیمار تھی, جتنا وقت مانگ کے گئے تھے اس وقت وہاں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں رکھتے تھے, تو والدہ کی وجہ سے واپس آ گئے اور صحابی کا درجہ نہ پا سکے, تو بہت اونچے درجے کے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اویس سے تمہاری ملاقات ہو تو تم اس سے دعا کرانا. ایسی ایک دفعہ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے مدینہ منورہ میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انداز سے پہچان لیا, چنانچہ ان سے پوچھا, انہوں نے کہا ہاں میں اویس ہوں. ان کی کمر پر ایک نشان تھا برس کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی کمر پر ایک نشان برس کا ہے اور وہ پہلے بڑا تھا, دعا کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹا کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ برس کا نشان بھی دیکھا, پھر دعا کی درخواست کی, پھر عرض کیا کہ میں آپ کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کر دیتا ہوں. امیر المومنین تھے اور ان کے پاس آمدنی کا کوئی طریقہ نہیں تھا. انہوں نے فرمایا اے عمر میرے پاس دو چادریں ہیں اور کھانا میں نے کھا لیا ہے اور صبح کی زندگی کا مجھے یقین نہیں, اگر یقین ہو تو میں سوال کروں, اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دینی ہے تو کل کے لیے میری روزی کا سامان بھی کر دیں گے, جس طرح آج مجھے اللہ تعالیٰ نے کھلایا ہے کل بھی کھلا دیں گے, مجھے آپ کے وظیفے کی ضرورت نہیں. اندازہ کریں جن کے سامنے ہر وقت آخرت ہوتی ہے وہ کس طرح تیار رہتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ آدمی جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے جتنے لقمے تیری قسمت میں لکھے ہوئے تھے وہ ختم ہو چکے, اب اس کے بعد کوئی لقمہ تیرے نصیب میں نہیں ہوگا. پھر ایک فرشتہ آتا ہے کہتا ہے جتنے قدم تو نے زمین پر چلنے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. پھر ایک فرشتہ آتا ہے کہتا ہے جتنے گھونٹ پانی کے تیری قسمت میں تھے وہ بھی ختم ہو گئے. پھر ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے جتنی سانسیں تیری مقدر میں تھیں وہ بھی ختم ہو چکی ہیں. یہ قبریں جس پر ہم جاتے آتے رہتے ہیں
قبرستان میں جا کر مردوں کو دفن کر کے آتے ہیں، روزانہ پکار پکار کر کہتی ہیں کہ میں تیرا گھر ہوں، اس کا تو سامان کر لے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو آخرت کی تیاری سب سے زیادہ کرتا ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے اور بیٹھے اور روتے رہے. فرمایا دو چیزیں بہت بڑی ہیں، ان کو کبھی نہ بھولنا، ایک جنت اور دوسری دوزخ. پھر روتے رہے یہاں تک کہ آنسو ریشے مبارک میں سے نیچے گرتے رہے، اور فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آخرت کی باتیں جو میں جانتا ہوں تم کو معلوم ہو جائیں تو تم پہاڑوں پر چڑھ جاؤ، جنگلوں میں چلے گا، یہ باتیں پیش آنے والی ہیں، میری باتوں پر یقین کرو اور آخرت کی تیاری کر لو. فرماتے ہیں اس دنیا پر انسان مست نہ ہو، دنیا استعمال کرو، بے شک اچھے مکانوں میں رہو، اچھے لباس اپنی حیثیت کے مطابق پہنو. یہ بعض طبقہ ایسا ہے اسلام کا نام لینے والا وہ بھی ہے، اور وہ کہتا ہے سب کچھ چھوڑ دو، ملازمت بھی چھوڑ دو، فلاں بھی چھوڑ دو، تعلیم بھی چھوڑ دو اور گھر سے نکل جاؤ. یہ نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ جائز حدود تک اپنی ضروریات، اپنی راحت کی چیزیں پوری کرو، اسے اللہ میں نہیں روکتے. اللہ میں تو بس روکتے ہیں کہ گناہ نہ ہو، کہ آخرت نہ برباد ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا حکم جیسے ہو ویسے کرو، جو چیز حلال ہے اختیار کرو اور جو چیزیں جائز ہیں ان کو اختیار کرو. جن کاموں میں، جن باتوں میں اللہ تعالیٰ راضی ہیں وہ اختیار کرو، لیکن جن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، حرام اور ناجائز چیزوں سے بچتے رہو. انشاءاللہ پھر جو بھی کھاؤ پیو فکر نہ کرو. اچھے کھانے پینے سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن باغی اور سرکش بن کر نہیں، بلکہ غلام اور نوکر بن کر دنیا کی چیزیں استعمال کرو، اور اس اللہ کی نافرمانی نہ کرو. ایسا نہ کرو جس کے اوپر یہ وعید آئی ہے، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ. ان کا تو بہت برا حال ہوگا کہ آخرت کو برباد کر کے دنیا کو حاصل کرو. اور اس کا علاج یہی ہے کہ ہر وقت یہ سوچو کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد حساب ہونا ہے. جتنا زیادہ موت کو سوچے گا اتنا ہی زیادہ دنیا سے بے رغبتی ہوتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے.